الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان العلم عند السرية وفي رواية معلقا عند السرية الدين معلقا عند السرية وفي رواية العلم عند السرية لا تناوله وفي رواية لذهب به رجل من أهل الفارس وفي رواية رجل من فارس أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فنسب الى قدره ما شئت من عظم مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں بے حد مشکور و ممنون ہوں تمام احباب اہل سنہ کا، بالخصوص نیو مدنی کالونی المعروف نیو دوراجی کالونی کے تمام غیور اہل سنہ کا، کہ یہ مبارک اور یہ متبرک محفل اشاعت دین کے لیے اور عوام اہل سنت کو قرآن و سنت اور اکابر و اسلاف کے حالات و واقعات اور ان کی زندگی مبارکہ کے منور و درخشاں نقوش سے احباب اہل سنت کے قلوب و اذہان کو منور و مستنیر کرنے کے لیے یہ مبارک، یہ محتشم اور یہ عظیم محفل منعقد کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، جو الحمدللہ فکر کی اور تحقیق کی ترویج کے حوالے سے اور ہر دروازے اور ہر دہلیز تک حق اور صداقت کو پہنچانے کے حوالے سے جو تحریک دوراجی کالونی سے شروع ہوئی، الحمدللہ وہ نیو دوراجی کالونی میں داخل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اس سے قبل بھی تقریباً 5 سالہ سلسلہ جو ہمارے دوراجی کالونی کے غیور نوجوان مسلمانوں نے، بزرگوں نے اور دوراجی برادری کے تمام مقتدر احباب نے ضرورت کو محسوس کیا کہ نوجوان نسل کے دلوں کے اندر اور ان کے عقائد و تحفظ کی حفاظت کے لیے اور ان کے عمل اور ان کے معمولات کی اصلاح کے لیے اور ان کی قلبی اور فکری تزکیے کے لیے اکابر کے واقعات، ان کے قصص، ان کے امثال اور ان کے حالات، اور اہل سنت و جماعت جو مسلک کی حقہ ہے، جس تسلسل کے ساتھ، جس تواتر کے ساتھ اور جس مسلسل انداز میں، جس مضبوط اور مربوط انداز میں سواد اعظم کا، امت کا اجماعی نظریہ جو الحمدللہ سینہ مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے صحابہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین سے ہوتا ہوا جو آگے بڑھ رہا ہے، تو آنے والی نسل کو سواد اعظم کے اس پیغام اور اس پیغام حق سے آراستہ اور وابستہ کرنے کے لیے یہ محفلیں منعقد کی جائیں۔ الحمدللہ 5 سالہ محفل ابھی منعقد ہوئی دوراجی کے اندر حق چار یار کے نام سے، جس میں آپ نے اہل سنت و جماعت کا نظریہ حضرات صحابہ کے حوالے سے اور حضرات اہل بیت کے حوالے سے، اکابر اہل سنت، اسلاف اہل سنت اور تسلسل کے ساتھ جو آج تک امت کا سواد اعظم کا جو نظریہ تھا، امت کا جم غفیر، جس کو اہل سنت بھی کہیں، جس کو مسئلے کے حقہ بھی کہیں، جس کو سواد اعظم بھی کہیں، جس کو صراط مستقیم بھی کہیں، جن کو اہل جنت بھی کہیں، جس نام کے ساتھ آپ تعبیر کریں، یہ ایک ہی فکر کا نام ہے۔ الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت جو ایمان اور دین کی سب سے خوبصورت اور اول تفسیر ہے، اور دین کی تشریح اور دین کی تفسیر اور دین کی صحیح تعبیر جو صحابہ اور اہل بیت سے ملتی ہے، تحدیث نعمت کے لیے بڑے وسوخ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ امان صرف اہل سنت کے پاس محفوظ ہے، اور اسی حق کو آپ تک پہنچانے کے لیے چار دنگ عالم میں ہمارے علماء نے جو فکر کی ہے، تو نیو دوراجی کے حباب نے اس فکر کو محسوس کیا اور انہوں نے بڑے جذبے اور محبت اور اخلاص کے ساتھ، جسے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، کہ انہوں نے باقاعدہ رابطہ کر کے یہ کہا کہ نہیں، اب یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمارے جو اکابر، ہمارے جو اسلاف کا جو نظریہ اور عقیدہ، جو دراصل قرآن و سنت کی صحیح تعبیر تھی، وہ آج ہر نوجوان کی نظر میں ہونا چاہیے، چاہے وہ میمن ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ پنجابی زبان بولنے والا ہو، الغرض کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، جس نے کلمہ سرکار کا پڑھ لیا، اب زبانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اب ہماری شناخت اور پہچان گنبد خضرا ہے۔ میں اس حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شکر ادا کرنا میں اس پر لازم ہے، اس حوالے سے میں نے یہ بات آپ کی خدمت پیش کی، اور ایک دفعہ پھر میں اہلیان محلہ نیو دوراجی کالونی کے تمام دوراجی کے غیور بزرگوں کو، نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس استقامت کے ساتھ، جس الہیت کے ساتھ اور جس جذبے اور اشار کے ساتھ اور جس محبت و خلوص کے ساتھ اتنے قلیل عرصے میں اتنی سرعت کے ساتھ یہ مکمل انتظام کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ ان کے لیے اسباب کو وسیع کرے، مسخر کرے، اور آنے والے لمحات کے اندر پابندی کے ساتھ اشاعت دین اور عقائد حقہ کی ترویج کے لیے ایسی محافل منعقد کرنے کی اللہ ان کی نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اور میں مشکور بھی ہوں علماء کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، بالخصوص میرے محترم دوست فاضل جلیل، بہترین عالم دین، اور ہمارے رفیق خاص حضرت علامہ مولانا وقاص ہاشمی صاحب کے بلا دامت برکاتہم العالیہ، کہ وہ بھی تشریف لائے، دیگر اور علماء بھی آئے، تو اللہ رب العالمین تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد، ظاہر سی بات ہے یہ پروگرام وہ رسمی پروگرام نہیں ہے جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے، یہ ایک فکر کی ترجمانی ہے، یہ ایک ضرورت کے تقاضے کے تحت ہے، یہ وقت کے پیش و خم کے اور حالات کے نشیب و فراز کے حوالے سے، اور جس تیزی کے ساتھ ریالوں کے ذریعے، ڈالروں کے ذریعے دین کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، وہاں پر نوجوانان اہل سنت کو جو تحقیق اور صداقت کے ساتھ کا گوشہ اپنے دلوں میں کشادہ رکھتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے نظریے کے تحفظ کے لیے الحمدللہ یہ ہراول دستہ ہے جو ان کے دروازوں پر پہنچ کر ان تک حق پہنچا رہا ہے، اور اس فکر کو ان کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ کسی بات پر توجہ کرنے سے پہلے یہ پیغام سنو جو تمہارے دروازوں پر سواد اعظم کا پیغام آ رہا ہے، صراط مستقیم کا پیغام آ رہا ہے، اسلاف امت کا پیغام آ رہا ہے،
1400 سال سے اہل جنت اہل نجات کا جو نظریہ ہے وہ آج تمہارے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ کہیں دنیا کے دل دادا بن کر اپنے عقیدے کا سودا کسی بد مذہب اور فاسد شخص کے ہاتھ پر نہ کرو, بلکہ تمہارا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. تجدید عہد کا لیے پروگرام, یہ تجدید عہد ہے, یہ اللہ کے رسول سے کیے ہوئے اس وعدے کی تجدید ہے. یہ پروگرام کوئی رسمی پروگرام نہیں, اپنے اپنے اقابر اور اپنے اسلاف کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جو ہم نے صحیح عقیدے پر وعدہ کیا ہے, یہ اس اصلاح کا, اس کی تجدید, اس کے دورانے کا, اس کی تازگی کے لیے حضرات گرامی یہ پروگرام رکھا گیا ہے. لہذا ایک ایک جملہ جو آپ تک پہنچایا جائے گا بڑی مستعد ہو کر, بڑے مستعد ہو کر, بڑے بیدار ہو کر, بڑی بیدار مغزی کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیے. اور یقین آپ نے اشتہارات کے ذریعے اور پمفلیٹس کے ذریعے, اعلانات کے ذریعے آپ خود اس بات سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ اگر اس کو ہم نے آج امامین کانفرنس کے حوالے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کہ جن کے ایام چل رہے ہیں اس سے رکھا ہے, تو اس سے آپ ہمارا مقصود, ہمارا متمع نظر, ہماری فکر اور ہماری تحریک کے مقصد کو بھی جان سکتے ہیں. تحریک سے مراد یہ نہیں کہ کسی تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, تحریک سے مراد وہ جد و جہد, وہ بیداری پیدا کرنا, وہ تسلسل پیدا کرنا, اور دنیا کی دبیز ریت اور لالچ اور حبس اور موت کے ڈر سے جو سینے پر اور دل پر اور حق کے گوشے پر جو گرد پڑ گئی ہے, یہ وہ تحریک ہے, یہ جھنجھوڑنا ہے اور اس کو اٹھانا ہے کہ یہ موت کا خوف, یہ دنیا کے نشو و فراز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آخرت مصطفیٰ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہوئے آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس عظیم گروہ کے ساتھ جوڑ دیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب سے جنت عطا فرمائے گا. اور الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. بولیے سبحان اللہ. اپنے اندر اعتماد پیدا کریں, تشکیک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں, شک شبے سے پاک رکھیں. بد مذہب کتنا بڑا فن خان ہے وہ ہم نے سب پڑھ رکھا ہے, کتنی اس کے اندر جرت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں, اس کی تحقیق کیا ہے اس کا ہم نے پورا اندازہ لگایا ہوا ہے. اس لیے بڑی جرت سے آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. حضرات گرامی اپنے اندر اعتماد, مسلکی اعتماد قائم کریں, اپنے اندر پختگی پیدا کریں. اس وقت اگر روئے زمین پر کوئی مسلک حق ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے, اور بر صغیر میں اس کا سب سے بڑا تعارف امام احمد رضا صادق بریلوی کی شخصیت ہے. یہ چند زبانیں خاموش ہیں, ذرا کوئی ایک اچھا نعرہ لگائیں تاکہ سب کے اندر بیداری پیدا ہو. اور پروگرام تو کسی فارمیلٹی کو پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ ضرورت ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ ضرورت ہے. ہم اہل سنت ہیں, ہمارا ہر سنی تنظیم سے تعلق ہے. یہ جلسہ ہر سنی تنظیم کی نمائندگی ہے, یہ ہر اکابر کی تعلیم کا پیغام ہے. اور الحمدللہ اس میں کسی تحریک کی بنیاد نہیں میں نے جس طرح عرض کیا, بلکہ ہمارے زندگی کا مقصد, ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح ہو, اس کے لیے ہمیں کسی مقتدا کی ضرورت ہے, کسی امام کی ضرورت ہے جس پر اعتماد کر کے, جس پر بھروسہ کر کے ہم ذات مصطفیٰ کا تعارف حاصل کر سکے, ہم صراط مستقیم کے نقوش کو جان سکے, اور اس کے دیے ہوئے خطوط اور جس کے دیے ہوئے نہج اور اس کے دیے ہوئے منشور کو اپنا کر ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو سکیں. الحمدللہ وہ اکابر بھی اہل سنت کے ہیں اور وہ منشور بھی الحمدللہ اہل سنت کے پاس محفوظ ہیں. لہذا میں نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرنا چاہوں گا, اپنے سینوں میں جرت پیدا کریں اس حقانیت کے ساتھ کہ بہت قرب قیامت کے لمحات چل رہے ہیں, یہ پورا آشوب اور فتن دور ہے. لہذا اس میں سب سے بڑی پختگی اپنے نظریات کا تحفظ ہے, اپنے عقیدے کا تحفظ ہے, اور عقیدہ اور نظریہ درست رہا اور اس کے تحت رائی کے دانے کے برابر بھی بندہ ایمان لے جائے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. اور حدیث میں آتا ہے اگر داخل کر بھی گیا تو اس کے ہوش ہٹا دیے جائیں گے اور اتنی سبکرفتاری کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ جہنم سے گزر جائے گا کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر پہنچ کر وہاں قرار پا کر کہے گا کہ مولا مجھ پر تو اتنے گناہ تھے اور مجھ پر تو اتنی سزاؤں کی وعید تھی اور میں کس طرح جنت میں آ گیا. رب کریم فرمائے گا تیرے صحیح عقیدے نے جو تیرے دل پر ایمان کو صرف رائی کے دانے کے برابر بھی اگر رکھا تھا تو اس کی کرامت اور اس کی روشنی اس کی عظمت اتنی تھی کہ ہم نے تجھے جہنم سے اتنا جلدی گزار دیا کہ تجھے خبر بھی نہیں.
اس کی مثال اکابر امت یہ پیش کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر اگر کسی پیٹ کے مرض یا سینے کے مرض یا جسم کے کسی مہلک مرض کا جب وہ آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن اگر مریض کو ہوش میں لا کر کیا جائے تو مریض تو درد سے مر جائے, پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے, اس کے ہوش کو معطل کیا جاتا ہے, اس کو اس حال اس کیفیت سے ہٹایا جاتا ہے اور اس کیفیت میں بھیجا جاتا ہے جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے. پریشانی کی کیفیت سے ڈاکٹر اسے ہٹاتے ہیں اور جس وقت اس کا آپریشن ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ پر جناب سلسلہ کیا ہوا ہے یا میرے سینے پر سلسلہ کیا ہوا ہے اور وہ کہے گا اتنا بڑا آپریشن ہو گیا تو جس کو دیکھ کر مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو جب چیرا گیا ہوگا جب پھاڑا گیا ہوگا اور کئی گھنٹوں تک میرے جسم کے اعضاء کو بڑی بے دردی کے ساتھ اسے تتر بتر کر دیا گیا ہوگا تو اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی, تو طبیب حاضر کہے گا نہیں پیارے ہمارے ہمیں تیری اطمینان کا اور تیرے قرار کا اور تیری صحت کا خیال تھا اس لیے ہم نے تیرے ہوش کو معطل کیا اور تجھے پتا بھی نہیں چلا کہ تیری جان مرض سے چھوٹ گئی اور تو صحت یاب بھی ہو گئی. تو یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا اور اہل ایمان کون ہوں گے؟ جو اہل سنہ ہوں گے, جن کا تعلق صحابہ کرام سے ہوگا, جن کا تعلق اہل بیت عظام سے ہوگا, جن کا تعلق ائمہ مجتہدین سے ہوگا, جن کا تعلق اولیاء کاملین سے ہوگا. یہی مسلک یہی راستہ یہی حق ہے, اس کے علاوہ سب گمراہ بددین اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟ یہ ہمارا منصبی فرض تھا جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ ورنہ کوئی پگلا نہیں ہے کہ جناب فتنے کے دور میں کسی کو اپنا دشمن کرے, لیکن جب منصب ہوتا ہے تو پھر ذات کو فنا کرنا پڑتا ہے, جب سود بود کچھ آ جاتی ہے تو پھر ایثار سے کام لینا پڑتا ہے. تو جس طرح اس برادری کے افراد نے اخلاص کے ساتھ یہ علم دین کی محفل آپ کے سامنے بنائی ہے لگائی ہے, اس وقت حالات پراگندہ ہے, اتحاد کا شرازہ منتشر ہو چکا ہے, لیکن یہ غیرت مند غیور مسلمانوں نے پھر بھی جس نظم و ضبط کے ساتھ آپ کے لیے حق سے آگاہی کے لیے اس محفل کو سجایا ہے, تو میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم حق کو اپنے دامن سے جدا نہ کریں بلکہ مضبوطی کے ساتھ حق کے ساتھ جڑ جائیں. بولیے سبحان اللہ. لہذا حضرات گرامی, میں نے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے خاص موضوع ان دوستوں کو دیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں ابھی رجب شریف کے اندر اواخر کی تاریخ میں حضور سیدنا حجت الاسلام سراج الفقہا استاذ الفقہا استاذ المحدثین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم ہے, اور اسی تسلسل کے ساتھ شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخ میں سراج الامہ حبر الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم النعمان بن ثابت بن نعمان رضی اللہ عنہ اجمعین کا دور مبارک ہے. تو لہذا یہ ہمارے اسلاف ہیں اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا. سمجھے؟ نماز کثرت سے پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, لیکن امام کا نام بھی یاد رکھیں. جنہیں اماموں کا نام یاد نہیں رہے گا امام نہیں ملے گا, اس کی نمازیں لٹکی رہے گی, اور جس کو امام یاد رہیں گے امام سے جڑا رہے گا, اس کی اگر نماز کوئی کوتاہی والی بھی ہوئی تو امام اگر متقی ہے تو اس کے فالوور ہونے کے حوالے سے اس کی اتباع کے سب سے اللہ اس عبادت کو بھی قبول فرما. تو جس اہتمام کے ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, جس اہتمام کے ساتھ شرعی تقاضوں کو فالو کرتے ہیں, اس پر اتباع کرتے ہیں, اتنی ہی سختی کے ساتھ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے مقتدا اپنے اصلاح اپنے اکابر اور جن کا آپ نام لیتے ہیں ان کے ساتھ آپ واقف ہوں. اس لیے کہ قرآن میں ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے نماز میں کہ مولا چلانا ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اگر دنیا میں یہ نہیں پتا ہوگا کہ انعام یافتہ کون ہے, انعام کن پر ہوا ہے, تو میدان محشر میں ہمارا کیا ہوگا؟ میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ اور قرآن کریم دوسری جگہ پر کہتا ہے نا کہ یوم ندعو کل اناسم بھی امامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے، اس کے امام کے نام سے اٹھائیں گے. یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور اپنے اماموں کا نام تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان اماموں کا نام پیش کرتے ہیں کہ تیری بارگاہ سے انہیں وہ خلقت عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ اپنی اس عزت و کرامت کے اندر انفرادیت کا درجہ رکھتے ہیں. ساری خدائی ایک طرف ہے اور یہ امام اہل سنت ایک طرف ہے، یہ ائمہ اہل سنت ایک طرف ہے کہ جن عزت و تکریم کے ساتھ ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھا گیا. لیکن ان کی قدریں وہ جانے گا جو خود عزت والا ہوگا، ان کی قدریں وہ جانے گا جو خود اپنی قدر کو قدر سے شناسا ہوگا. اس لیے کہ بے قدرہ شخص کبھی قدر والوں کو نہیں جان سکتا. اگر میری طبیعت پر یہ جذبات کی کیفیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ جھلک میں نے دیکھی ہے، اس لیے نہ مجھے حالات کی پرواہ ہے، نہ موقع کی پرواہ ہے، نہ صحت کی پرواہ ہے کہ جن کا نام لے کر آج سیرا خون بڑھتا ہے تو قیامت کے دن ان کی کرامت اور شفقتوں کی بارش ہم پر کیسے ہوگی. تو سنی جاگو، جاگو، جرت پیدا کرو. دیوڑے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، کی سنتے ہو؟ اور میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بات آگے لے کر چلتا ہوں. ماننے والے بادشاہوں کے اور فدا چماروں پر اڑتے ہو، خبردار کوئی ہنسے گا نہیں آپ سے. جتنا تہذیب آپ جانتے ہو اتنی تہذیب میں بھی جانتا ہوں، جتنا آپ نے پڑھا ہے تو اتنا تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہے. آپ نسب میں عالی ہیں تو الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے، لیکن یہ بات وہ ہے کہ اس میں شخصیات نہیں. یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ میدان محشر لگا ہے، یہاں سے ہٹ کر سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے. قیامت قائم ہو چکی ہے، اب باقاعدہ جلسے ہو رہے ہیں، راستوں کے انتخاب کے لیے تیاریاں کرائی جا رہی ہیں، شخصیتوں اور خیمہ نمبر بتایا جا رہا ہے، اور قوموں کو کہا جا رہا ہے کہ تم قبروں سے اٹھ کر آ تو گئے ہو، اب ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں تمہارے مقتدا کہاں ملیں گے. تو لہذا یہ تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، تمہیں تیار کرنے کے لیے ان آئمہ کا نام تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جن کے پاس تم پہنچ گئے تو شیطان تم سے دور ہوگا اور ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو وہ تمہیں سیدھا مصطفیٰ کے پاس لے جائیں گے. اور جو حضور کے پاس چلا گیا پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بولو سبحان اللہ. جو حضور کے پاس چلا گیا وہ پھر جہنم میں. تو تم بادشاہوں کے ماننے والے ہو، ہم کہتے ہیں بد مذہب کو لاؤ نہ غوث اعظم جیسا کوئی ولی تم میں ہو. بولو سبحان اللہ. اب بھی شک کا شکار ہو، اب بھی شک کا شکار ہو، بولو سبحان اللہ. لاؤ تبلیغیوں خواجہ جیسا کوئی پیر، لاؤ ریونڈیوں شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا کوئی پیر، لاؤ غیر مقلدوں امام اعظم جیسا کوئی آقا، لاؤ رابضیوں سیدنا صدیق اکبر جیسا دلیر، لاؤ خارجیوں مولا علی جیسا باکرامت. الحمدللہ سارے فرقے دیکھتے رہ جائیں گے اور تسلسل خلعت کرامت سے جنہیں نوازا گیا ہے وہ الحمدللہ اہل سنت کے پیر ہیں. بولو سبحان اللہ. بیداری نہیں، بیداری مکمل پیدا ہونی چاہیے. پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں، پیچھے سے نعرہ کوئی لگائے، کاش میں اپنے جذبات آپ تک منتقل کر سکوں، کاش میں اپنی ذمہ داری کا احساس آپ تک پہنچا سکوں. یہ حالات اور یہ معاملات آج میڈیا کے ذریعے، آج پرنٹ میڈیا کے ذریعے، آج میڈیا کے ہر شعبوں کے ذریعے جس طریقے سے جہاں ہدایت کا کم گوشہ اور گمراہی کا زیادہ ہے، لہذا آج نوجوانوں تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اے والدین، تمہیں اپنے بچے کی تربیت کا آج احساس زیادہ ہونا چاہیے. جہاں دور ترقی کر رہا ہے وہاں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، جہاں آج آسانیاں پھیل رہی ہیں وہاں تمہاری ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. اے میری ماؤں، اب تمہاری ذمہ داریاں بچوں کی تربیت میں زیادہ ہو چکی ہے. اے نوجوانوں، تمہیں اپنی عفت و پارسائی کے تحفظ کے لیے آج تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہو چکی ہیں کہ تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے اور تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، کس کے درس میں جا رہے ہو، کس سے عقیدت رکھ رہے ہو، کس سے احترام رکھ رہے ہو. جتنی سہولیات بڑھ رہی ہے اتنے فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، اتنے فتنے بھی بڑھ رہے ہیں. لہذا آپ کو صحیح روش پر لانے کے لیے اور صحیح نہج پر لانے کے لیے حضرت گرامی یہ کانفرنس رکھی اس لیے گئی ہے کہ آپ اپنے مقتدا اور اماموں کے نام سے کو یاد رکھیں اور ان کی شخصیات کو جانیں. آئیے اس تسلسل کے ساتھ اس تمہید کے بعد چند ضروری اور اہم باتیں میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. ہم نے آج کے اس پروگرام کو دو عظیم شخصیات کے ساتھ معنون کیا ہے. دوراجی کے اندر میں نے حق چار یار کے اندر آپ کو اہل سنت کی علامت بتائی تھی کہ سنی کون ہے. حضرت ملا جیون نے فرمایا فإن متوسطة بین الجبر والقدر بین الجبر والقدر بین الرفض والخروج وبین المحبۃ والعقل. فرمایا سنیت اعتدال کی راہ ہے, سنیت توازن کی راہ ہے, سنیت اس فکر کے نام ہے جس میں نہ گھٹوتی ہے نہ بڑھوتی ہے. بولو سبحان اللہ. جس میں توازن ہے سنیت مذہب متوسطہ ہے, مذہب متوازنہ ہے, مذہب معتدل مذہب ہے کہ جس میں اعتدال کی راہ ہے. جس طرح اسلام تمام ادیان میں اعتدال میں ہے, اسی طرح اسلام کی صحیح تعبیر اہل سنت ہے جو تمام فرقوں کے مقابلے میں اعتدال ہے. چاہے صحابہ کے بارے میں عدل پوچھا جائے تو اہل سنت سے پوچھیں, چاہے اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے تو اہل سنت سے پوچھیں. الحمدللہ سنی وہ ہے جو سارے صحابہ کا ادب کرتا ہے اور سارے اہل بیت کا ادب کرتا ہے. اور اس وقت اس کا حسین امتزاج حضرت امام جعفر صادق اور امام اعظم ہے. حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. امام اعظم کو ایک گروہ اپنا امام کہتا ہے اور کھینچ تان کرتا ہے, اور امام جعفر صادق کو ایک گروہ اپنی فکر میں اپنا امام کہتا ہے. لیکن سنی کہتا ہے کہ تم دونوں دعویٰ کرتے ہو, افراد و تفرید میں ہو. امام اعظم ابو حنیفہ ہو, یہ امام جعفر صادق, یہ دو رخ نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. ان کے فکر کا توازن صرف اہل سنت کے پاس ہے, ان کی تعلیم کا توازن اہل سنت کے پاس ہے. جو امام جعفر صادق کا نام لے کر فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہیں میں انہیں بھی مخاطب کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کی فکر و علمی وراثت اہل سنت کے پاس ہے. جو امام اعظم کا نام لے کر اہل بیت سے تنفر کی بات کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ امام اعظم کی فکر بھی اہل سنت کے پاس ہے. آئیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. محبت سے درود پاک پڑھیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے چند بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ سماعت فرمائیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کی عظیم ہستی ہے کہ رہتی دنیا تک علم حدیث اور علم فقہ پر ان کا احسان ہے, تعلیم اسلام پر ان کا احسان ہے, اور ائمہ حدیث ہوں یا ائمہ علم ہوں ان کی گردن امام صاحب کے آگے جھکی ہوئی. بولو سبحان اللہ. زبانی بند نہ رکھو, بولو سبحان اللہ. دل سے بولو تاکہ نفاق بھی نکلے, سستی بھی نکلے, ہر چیز نکلے. بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
تقریر کی داد نہیں جب تک بزرگوں کا ذکر دیوانگی میں نہیں سنو گے دل میں کچھ نہیں اترے گا. بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
جب اپنے آپ کو فنا کر کے سبحان اللہ کہو گے جب ان کا فیض تمہارے سینوں پر آئے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم, یہ اہل بیت کی وہ قدوار شخصیت ہیں کہ یہ شہزادے ہیں امام باقر کے, امام باقر کے شہزادے ہیں, اور امام باقر شہزادے ہیں مریض کربلا امام زین العابدین کے, اور امام زین العابدین شہزادے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کے, اور امام حسین شہزادے ہیں مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے. کیونکہ آج میں دونوں اماموں پر بات کروں گا, اہل سنت کا نظریہ تو یہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل, خلیفہ بلا فصل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کون بولو؟ حضرت ابو بکر صدیق. فضیلت علی الاطلاق حضور کی امت میں سب سے افضل, بعد الانبیاء متحقق مسلم سب سے اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. بولو زور سے سبحان اللہ. پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس پر یہ جس کو یاد رہی وہ ایمان دنیا سے لے جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بولنے میں آسان ہے لیکن یہ اصل ایمان ہے, یہ کرائٹیریا ہے, یہ حدود عربہ ہے. اس کو بنا کر پھر نمازوں کو اس کے اندر ڈالو. اگر یہ بیمار یہ فصیل نہیں رہی تو نمازیں بہ جائیں گی, کسی اور کا شکار ہو جائیں گی, باہر سے درندے نوچ جائیں گے. یہ حدود عربہ ہے, یہ فور کارنر ہے, یہ کرائٹیریا ہے, یہ دائرہ, یہ حدود ہے کہ جس کو کام قائم کرو گے تو جب یہ حدود قائم ہو جائے گی پھر اس میں جتنی عبادت ڈالو گے مقبول ہوگی. اگر تھوڑی بھی ہوئی تو اس دیوار میں جو آ گیا وہ جنتی ہو جاتا ہے. پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ. اب سنو میرے دوستو, یہ جو نظریہ میں بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں سنو، میرے بچوں سنو، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھی ہے. ہمارے استادوں نے اپنے استادوں سے سیکھی، انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھی، انہوں نے اولیاء سے سیکھی، انہوں نے مجتہدین سے سیکھی، انہوں نے تابعین سے سیکھی، انہوں نے صحابہ سے سیکھی، اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی. تو آج یہ امانت ہم اپنے استادوں کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اپنے اکابر کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. اور استاد اور اکابر کا معنی یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو زنجیر ہے، ہدایت کو اللہ نے دو رخ پر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ایک کو کتاب کی صورت میں رکھا ہے، ایک کو افراد کی صورت میں رکھا ہے. اس کو تھوڑا اس کی سمری کریں، ہم اس کو ذرا جمع کریں، ہم سمجھ رہے ہیں. ہدایت دو رخ پر ہے، ایک ہے کتاب اور ایک ہے رجال. کتاب قرآن ہے، رجال ابو حنیفہ ہے. کتاب قرآن ہے، رجال صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں. کتاب قرآن ہے، رجال غوث اعظم ہیں. بولو سبحان اللہ. کتاب قرآن ہے، رجال جملہ اولیاء ہیں، جملہ مجددین ہیں. تو حضرات گرامی، کتاب کے ساتھ افراد کو رکھا اس لیے ہے کہ کتاب بولے کیسے؟ کتاب تو اتر گئی ہے، کتاب اتر گئی، لکھ دی گئی، بولی کس کی زبان سے جائے گی؟ خدا نے ان کے ساتھ جوڑ دیا. اب جب یہ بولیں تو سمجھو کتاب ہی بول رہی ہے. ان کے علاوہ کوئی بولو تو یاد رکھو وہ کتاب نہیں بول رہی، وہ خود بول رہا ہے. وہ خود بول رہا ہے. تو رجال افراد، قرآن کی ترجمانی کے لیے اللہ نے افراد رکھے. سب سے پہلے فرد کامل ذات مصطفیٰ ہیں. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حبیب آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ پر قرآن اتارا تاکہ لوگ نہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھے قرآن؟ فرمایا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ اس کی تشریح کریں گے، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ آپ اس کی تبیین کریں گے، آپ اس کی تفسیر کریں گے، محبوب اتاریں گے، ہم وضاحت آپ کریں گے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب قرآن آپ پر اترے گا، آپ اسے سمجھائیں گے. آپ نے جس کو سمجھایا وہ صحابہ ہے، صحابہ نے جس کو سمجھایا وہ تابعین ہے، تابعین نے جس کو تابعین نے جس کو سمجھایا، اہل بیت نے جس کو سمجھایا، الحمدللہ ان سب کے جامع امام ابو حنیفہ ہے. الحمدللہ امام اعظم اور تابعین مجتہدین نے جن کو سمجھایا وہ اولیاء کاملین ہیں. اور الحمدللہ یہ تسلسل جو ہے وہ الحمدللہ آج ہمارے پاس پہنچا ہے. تو قرآن کی تفسیر کے جو نہج، جو سلیقے اور جو رابطے، جو خطوط ہیں، الحمدللہ وہ اہل سنت کے پاس. اور میں بڑی عزت کے ساتھ کہوں گا کہ اس پر کوئی اختلاف کرے تو ہمیں ٹائم ضرور دے اور بیٹھے اور یہ بات بتائیں کہ اس میں غلطی کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس میں کوئی غلطی نہیں. اگر دیانت و صدق کی ادنا بھر بھی رمق دل کے اندر ہوگی تو آپ میری کیفیت کو نہیں دیکھیں گے، آپ میرے جملوں کو کہہ کر کہیں گے بات بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ تسلسل سے اولیاء کے ہیں. اب آئیے میں جلدی جلدی آپ کے سامنے اس ضرورت کو محسوس کرواتے ہوئے، اب جلسے اسی نوعیت کے ہونے چاہیے. جس عالم دین کو آپ بلائیں ان کو باقاعدہ ایک موضوع ضرور دیں، اور موضوع وہ دیں جو آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اور باقاعدہ ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ حضرت اس کی مکمل تیاری ہو، اور مکمل تیاری کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تاکہ پھر عوام کے ذہنوں میں تشکیک اور شک نہ رہے، اور بالخصوص جو کرنٹ ایشوز چلتے ہیں اس کو بالخصوص کلیئر کیا جائے تاکہ کسی قسم کا وہم اور اجمال باقی نہ رہے. اب عقیدہ تسلسل سے سنو نوجوانوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی جدید نبی نہیں آئے گا، کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں، وہ نبوت پا چکے ہیں، اب وہ حضور کی امتی بن کر آئیں گے. ایک بات میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پر تفصیلی خطابات ہمارے موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی، بعثت میں اور پیدائش میں سب سے اول نبی. اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا. اب آئیے بعد الانبیاء روئے زمین پر سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، بولو سبحان اللہ. پھر حضرت فاروق اعظم ہیں، بولو سبحان اللہ. پھر عثمان غنی ہیں، بولو سبحان اللہ. پھر مولا علی ہے، بولو سبحان اللہ. یہ تسلسل میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو تسلسل ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے، یہ خامخواہ احتراضی اور گویا کہ ایسی بیان کرنے والی بات نہیں، بلکہ جس انداز میں ایک دو تین چار ہے تو فضیلت ولایت درجے عظمت میں بھی یہی درجہ ہے. امت میں سب سے بڑے ولی سیدنا صدیق اکبر ہیں، بولو سبحان اللہ.
امت میں سب سے بڑے ولی سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور پھر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ. یہ حضرت مولا کا خود فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہفتہ چار یار کانفرنس کے اندر سارے فتوے آپ کو پڑھ کر سنائے. اب تھوڑا سا آگے چلیں آپ حضرات گرامی. حضرات اہل بیت کے ساتھ محبت یہ اہل سنت کے نزدیک ایمان میں داخل ہے. جو اہل بیت سے محبت نہ کرے ہمارے نزدیک وہ بددین اور خارجی ہے. ٹھیک ہے، جو اہل بیت کے درد سے درد نہ پائے اور اہل بیت کی کرامت و حشمت و مقام و عزت و تقریب سے مسرت قلبی نہ پائے وہ منافق ہے. جس کے دل میں اہل بیت کے مقام سے خوشی پیدا ہو اور ان کے معاملات سے قلبی غم پیدا ہو وہ پکا مومن جنتی اور مسلمان. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ تو لہذا اب اس تناظر کے اندر آپ آئیے اور اس چیز کو سنیے. اہل سنت و جماعت کے نظریے سنیے پہلے، کیونکہ موضوع ہمارا حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام اعظم ہے. یہ موضوع تو 10-15 دن نہیں بلکہ 40 دن سے بھی زیادہ کا ہے. میں صرف آپ کے سامنے عقیدے بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے آپ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے اور ہماری جو اس آج یوم کا جو انعقاد کیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی سن لیجئے. امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے، کیونکہ اہل سنت کے امام ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت سے پہلے یہ مجدد ہیں، 12ویں صدی کے مجددین کو کہا گیا، 13ویں صدی کا مجددین کو کہا گیا. اور سنیے میرے دوستو، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند اکبر ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحفہ اسماء شریف کے اندر اہل سنت کا مذہب بیان کیا اور فرمایا، سنو اہل سنت کو تانا دینے والوں، کیونکہ میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ گرم ہوا سے بچائے، ہمارا مڑ بھیڑ اور سامنا ہوتا ہے. ایک فراڈی پیر مجھے ایک نکاح میں ٹکرا، بڑے جبے قبے کے اندر تھا اور اندر سے وہ رابضی تھا. مجھ سے کہنے لگا، یار کام تو رابضیوں نے سب کچھ کیا ہے اہل بیت کے لیے. میں نے کہا، جی وہ کیسے کیا؟ کہنے لگا، جی سنیوں نے تو ان کا نام کہیں نہیں لکھا، وہ اپنے آپ کو چشتی کہتا تھا، کہیں نہیں لکھا، اور شجروں میں جناب جو ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا نام ہی نہیں ہے. میں نے کہا، حضرت آپ نے سلفیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے، آپ نے دھمال ڈالنوں کے ساتھ گزاری ہے، آپ لگتا ہے اہل سنت کے اماموں اور اہل بیت کی وراثت جن کے پاس ہے ان شیروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا، تو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، کبھی اپنا شجرہ پڑھا ہے؟ تمہیں شجرہ پڑھا ہے؟ ہمارے شجرے میں کمال اور منتہا امام جعفر صادق کا ہوتا ہے. چاہے حضرت امام، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہی منزلیں ہیں مصطفیٰ تک پہنچنے کی. بولو سبحان اللہ. تو یہ کمزوری کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ہم نے ضروری مسئلوں پر کان نہیں دھرا. اس لیے مرید بھی ایسے بے وفا لوگوں کے ہاتھ پر ہو گئے کہ جنہیں سنیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آستانے کیوں برباد ہو گئے؟ آج لال شہباز قلندر کے مزار پر قبضہ کیوں ہو گیا؟ آج اجمیر شریف کی مزار پر شیعوں کا غلبہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے ممبروں پر علماء کو بولنے نہیں دیا، کمیٹی نے روکا، علاقے والوں نے روکا، ان نوجوانوں تک عقیدہ پہنچا نہیں. جب پہنچا نہیں تو انہوں نے گنبد والوں کو دیکھ کر راضیوں کے ہاتھ پر مرید ہو گئے اور خاندان کے خاندان سنیوں کے تباہ برباد ہو گئے. لیکن اب بہت ہو چکا ہے، اب سنی نوجوان جاگ گیا ہے. ابھی اپنے اکابر کو جانتا بھی ہے اور الحمدللہ مسلک کی غیرت اور اس کے ساتھ حمیت اور اس کے لیے اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے. سنیے میرے دوستو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کے حوالے سے پہلے ایک عقیدہ اور سنیے آپ. حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، آپ چونکہ محدث بھی آپ ہیں، ہماری سند حدیث کے اندر فاضل بریلوی کے حوالے سے ہماری دو سندوں سے ہم پہنچتے ہیں امام حضرت شاہ عبد العزیز تک. ہم دارالمجدیہ سے ہم نے فراغت لی ہے، وہ سند سیدھی اعلیٰ حضرت تک جاتی ہے اور اعلیٰ حضرت سے پھر اوپر شاہ رسول مہرولی پر جاتی ہے اور شاہ رسول مہرولی سے پھر شاہ عبد العزیز تک جاتی ہے. دیوبندیوں کی بھی سند اسی طرح ایک واسطے کے بعد اسحاق دہلوی سے پھر شاہ عبد العزیز تک پہنچ جاتی ہے. جا کر سارے فرقے جڑ کر شاہ عبد العزیز پر رکتے ہیں، لیکن الحمدللہ فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج نظر و نیاز، فاتحہ اور اہل سنت کے معاملات پر بدعت کا فتویٰ لگانے والوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آج کے اختلاف جو تم پیدا کرتے ہو، شاہ صاحب کی وراثت امام احمد رضا کے پاس ہی آئی ہے، ہمارے پاس وہ وراثت موجود ہے. حضرات گرامی، ہمارے پاس وہ امانت موجود ہے. ہم نے اپنے اکابر کے ساتھ دوگلا پن نہیں کیا, بلکہ شاہ صاحب کی کتابوں میں جو لکھا ہوا وہی امام احمد رضا کی کتابوں میں اور وہی سنیوں کے عمل کے اندر موجود ہے.
یہ بڑی قیمتی بات ہے, کاش تم اپنی قیمت کو سمجھ لو. یہ بڑی قیمتی بات ہے, یہ میں تمہاری شان بیان کر رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا, یہ میں تمہاری عظمتیں بیان کر رہا ہوں کہ تم کتنی قیمتی چیز ہو اور تمہارے جسم پر لگے ہوئے ایک ایک تمغے کتنی عزت والے ہیں. دشمن اسے نوچ رہا ہے, تمہیں فکر نہیں ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, ارے سونے والوں جاگتے رہنا, چوروں کی رکھوالی ہے. مظفر شاہ کی مخالفت بھلے کر لو, لیکن یہ بات ضروری ہے, یہ ماننی پڑے گی آپ کو. اگر ایمان ساتھ میں لے جانا ہے, قبر کے اندر جانا ہے, لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی. میں نے کہا کبھی ایمان پر گفتگو نہیں سنی آپ نے, کبھی آپ کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کی آستینیں تو پھر کندھوں سے نیچے نہیں اترتی. میں نے کہا تم نے نفس کے لیے یہ بات کی, الحمدللہ غوث اعظم کا فیض ہے کہ ہمیں کرنٹ مل گیا ہے, ہم عقیدے کے لیے بات کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں, اہل سنت کا مذہب سنیے کہ اہل سنت اہل بیت کے کیسے غلام ہیں, اہل بیت کے کیسے غلام ہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ روایت حدیث, جب کوئی حدیث رسول اللہ کی آئے تو اس میں سب سے پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ راوی کا عمل کیسا ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے. اگر راوی صالح العمل ہو, نیک بزرگ ہو, ٹھیک ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ بول رہا ہے اس میں اس کو ضبط ہے کہ نہیں, یہ جو بول رہا ہے وہی لکھتا ہے یا جو لکھتا ہے اس کے خلاف بولتا ہے. اگر دونوں بات ٹھیک ہے, یعنی صالح العمل اور صادق القول دونوں ہو, تو محدثین کہتے ہیں اس سے حدیث لیں. لیکن شاہ عبد العزیز کہتے ہیں ایک اور قید اس پہ ہے, کسی سے حدیث لینے میں, سمجھ رہے ہیں آپ, کسی سے حدیث لینے میں متقدمین محدثین نے یہ شروط لگائی تھی اپنے زمانے کے حوالے سے کہ وہ بندہ صادق القول بھی ہو اور راسخ العمل بھی ہو. صادق القول بھی ہو, صالح العمل بھی ہو, وہ قول میں بھی سچا ہو اور عمل میں بھی شریعت کے مطابق ہو. شاہ عبد العزیز بر صغیر کے رہنے والے ہیں, دہلی میں آپ پیدا ہوئے, دہلی میں آپ رہے ہیں, اور اس وقت دہلی میں اہل سنت کم تھے, شیعہ رازی زیادہ تھے, لیکن آپ نے عمل بیان فرمایا کہ حدیث لینے کے لیے راوی کی ایک اور شرط ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر وہ شخص اہل بیت کا گستاخ ہو, امام حسین سے چرنے والا ہو, امام جعفر صادق سے چرنے والا ہو, اور اہل بیت کی تعریف اور توصیف کرنے سے اس کی طبیعت بے چین ہو جانے والی ہو, تو شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ چاہے وہ شخص صادق القول اور صالح العمل ہو, اس کی روایت مردود ہے. چاہے جتنا بھی سچا ہو, نہ اس کی سچائی کو دیکھیں گے, نہ اس کی داڑھی اور پگڑی کو دیکھیں گے. اگر اس کا تعلق گھرانہ رسول سے محبت کا نہیں ہے تو ہمیں اس سے حدیث لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سن لیا سنیوں کا عقیدہ, بولو سبحان اللہ, سن لیا. اب میں اس کو جو ضروری باتیں آپ کے عقیدے کی وہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ بھی, امام زہبی نے لکھا ہے تذکرۃ الالفاظ کے اندر, فرماتے کہ آپ بھی سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام جعفر صادق, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کی طرف کنڈے کی نیاز منسوب ہے, ٹھیک ہے, 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 148 ہجری میں امام زہبی لکھتے ہیں ان کا وصال ہوا ہے. 148 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے اور 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں. ایک بات, آپ کون ہیں اس پر ایک بات اور سنیے. دیکھو میں آپ کو ایک بات سناؤں, دوسرا آدمی دوسری بات سنائے, تو جب یہ بات آگے تک پہنچتی ہے تو اس کو روایت کا سلسلہ کہتے ہیں. سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو. کس کو؟ بولو نا, کس کو کہتے ہیں؟ زنجیر کو. یہ فضیلت سنو, پھر منقبت سنو گے تو نور تازہ ہو جائے گا. آپ کسی سے بات سنتے ہیں, آپ کسی کو سناتے ہیں, وہ کسی کو سناتا, پھر آگے جا کے کتاب میں لکھی جاتی ہے. تو اس طریق کو کہتے ہیں, اس روایت کے طریق کو کہتے ہیں سلسلہ, اور عربی میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. کس کو کہتے ہیں؟ لیکن حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ راوی تو کئی قسم کے ہوتے ہیں, کہ جب وہ کسی حدیث کو بیان کرے تو اس کو سلسلہ حدیث کہا جاتا ہے اور سلسلہ روایت کہا جاتا ہے. لیکن جس میں امام جعفر صادق آ جائیں اور پھر اسی بات کو ان کے والد امام باقر بیان کر دیں, پھر اسی بات کو بیان کر رہے ہیں ان کے والد امام زین العابدین, اور پھر اسی بات کو بیان آ رہا ہو آگے امام حسین سے,
وہی بات مولا علی سے آ رہی ہو اور مولا علی بیان کریں, اس کو امام حسین بیان کریں یا امام حسن بیان کریں, پھر امام زین العابدین بیان کریں, پھر امام باقر بیان کریں, پھر اس کو امام زین العابدین بیان کریں, امام باقر بیان کریں, پھر ان کے بیٹے امام صادق بیان کریں, پھر ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم بیان کریں, پھر ان کے بیٹے امام علی رضا بیان کریں, پھر آگے یہ سلسلہ چلتے ہوئے سیدوں سے آگے بڑھے. تو فرمایا روایتیں تو کئی ہیں, سلسلہ روات ہوتا ہے, لیکن اس کو سلسلہ روات نہیں سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے. کہ زنجیریں تو کئی ہوتی ہیں لیکن اہل بیت جو آتے ہیں یہ سلسلہ تو ذہب ہے, یہ لوہے کی زنجیر نہیں یہ سونے کی زنجیر ہے, جس میں کھوٹ نہیں ہے. جس میں بولیے بولو سبحان اللہ, کھوٹ کھوٹ. صحابہ کیسے ادب کرتے ہیں, اللہ اکبر. مسلم شریف کے اندر موجود ہے امام زین العابدین کے حوالے سے اور امام باقر کے بارے میں کتاب الحج کے اندر موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں, نابینا ہو گئے آخری عمر میں, بخاری کی مسلم شریف کتاب الحج میں موجود ہے. حضرت امام باقر یا امام زین العابدین دونوں میں سے کوئی ایک, والد یا بیٹا, کیونکہ دونوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے. زیادہ امام زین العابدین کی بات کرتے ہیں. حضرت علی بن حسین سیدنا امام زین العابدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب وہ گئے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول کے پاس. کس کے پاس؟ وہ کہتے ہیں نا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, نا قدر خارجی کیا جانے اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے, اور راضی غالی عورتوں کی طرح کٹنی عادت رکھنے والا وہ کیا جانے صحابہ کا مرتبہ اور اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. اور امام شافعی نے بڑی پیاری بات فرمایا, شیعہ کی طبیعت جو ہے نا وہ عورتوں والی ہے, اور وہ عورتوں والی جو شوکن ہوتی ہیں. واقعی میں ان کی کتاب اگر مجلسی کی کتاب دیگر کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں صرف تان اور الزام کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ماننے پر آئیں تو مولا علی کو لے جا کر رب کی گود میں بٹھانے پر مان جائیں, اور نہ ماننے پر آئے تو حضور کے لیے دیدار نہ مانے. پھر معراج میں کہتے جی دیدار آنکھوں سے نہیں ہوا دل سے ہوا. میں نے کہا مانے تو مولا علی کو گود میں بٹھانے کے قائل ہو جاؤ, جبکہ اللہ گود سے بھی پاک ہے, لیکن روایتیں موجود ہیں. اور نہ ماننے کے لیے آئے تو علی کو جو مرتبہ جس نبی مکرم کے صدقے ملا ان کے لیے دیدار الہی کا انکار کر دیا. تو دیکھو نا تم کتنے قیمتی ہو کہ اعتدال پر ہو. ہاں کتنے قیمتی ہو تم کہ تم اعتدال پر ہو. اب سنو حضرات گرامی توجہ فرمائیے اس بات پر. تو یہ سلسلہ تو ذہب ہے. کیا ہے بولیے؟ سلسلہ تو ذہب ہے. حضرت امام جعفر صادق جن کے بیٹے وہ امام باقر ہیں. کون ہے بولیے؟ کون؟ امام باقر. باقر ان کا لقب ہے. ذہبی لکھتے ہیں کہ بقر کا معنی ہے بقر العرض, زمین کو پھاڑ دینے والا. اپنے وقت کے اتنے متبحر عالم تھے حضرت امام باقر کہ ان کے علم کی فضیلت کی بنا پر ان کو اصل نام کی بجائے باقر کہا جاتا تھا, کہ آپ علم کو پھاڑتے ہوئے اس کی تہ میں پہنچ جاتے تھے, اس کے نتیجے کے لیے پہنچ جاتے تھے, نتیجے کے لیے اس کی تہ میں آپ پہنچ جاتے تھے. یہ ان کا لقب ہے امام باقر کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ سنیے حضرت امام, میں عرض کر رہا تھا جابر بن عبداللہ سے مسلم شریف کتاب الحج سے, ان کے پاس امام زین العابدین گئے جو امام باقر کے والد ہیں. امام باقر کے بولو والد ہیں. اور یہ وہ سلسلے ہیں کہ اصحاب کہف کا نام لکھو تو گھر میں آگ نہیں لکھتی, تو آل محمد کا نام لکھو تو وہاں پر بھی برکتی برکتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب کہف غار کے اصحاب کا یہ مقام ہے تو محمد کے اصحاب و آل کا کیا مقام ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم. توجہ فرمائیے میرے دوستو, حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں, لیکن جب ان کو پتا چلا کہ امام زین العابدین آئے ہیں, نابینا ہو چکے, اپنے شاگردوں کو کہا رسول کا بیٹا آیا تم نے مجھے بٹھا کر رکھا ہے, اور نجدیوں تم سلام پڑھنے پر چڑھتے ہو, صحابی تو بیٹے کے آنے پر استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. او نجدیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری, دیکھو تم کتنے قیمتی ہو, تمہیں اعتدال ملا ہے. سنیو جاگو اپنی قدر کو سمجھو. حضرت گرامی دیکھیے سنی کا ایک ایک عمل پیچھے دلیلیں رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں, جب ان کو پتا چلا کہ میرے گھر میں رسول اللہ کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین آئے ہیں حضرت علی بن حسین, تو شاگردوں سے کہا کون آیا؟ کہا جی حسین کے بیٹے آئے. ڈانٹا کہ وہ میرے دروازے پر آ گئے تم نے مجھے بٹھا کر رکھا. بولو سبحان اللہ. وہ تمہارے سینے کس کام کے؟ بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ مجھے گھسیٹ کر لے جاؤ اور دروازے پر کھڑا کرو. وہ سواری سے اترے نہیں, ان کے پاؤں سے جوتے میں خود اتارا. بولو سبحان اللہ.
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
اور زہبی نے لکھا ہے یہ مسئلہ سیرہ علام النبلاء کے اندر کہ حضرت امام حسین ایک جنازے میں گئے تو جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ان کے جوتے فلاں جگہ رکھے ہوئے تھے اور آپ کیونکہ جنازہ پڑھ رہے تھے, جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو جوتا ڈالنے لگے, ایک بوڑھا شخص آگے آیا اپنے پگڑی کا شملہ لے کر امام حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کرنے لگا. اس بوڑھے آدمی کا نام ابھی میں بتاتا ہوں, صاف کرنے لگا, صاف کر کر اپنی پگڑی کے شملے سے جوتے صاف کیے حسین کو پہنائے. امام حسین نے جب دیکھا تو ابو ہریرہ تھے. میری اور آپ کی عزت اتنی بڑھ گئی ہے, وہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ جنتی صحابی, اور رابضیوں تم ابو ہریرہ کے خلاف بکواس کرتے ہو, تم نے تو صرف سینہ ٹھوکا ہے, اڑد حدیث بیان کر کے عمل کر کے دکھایا ہے
کہ حسین کا ادب کیسا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے خلاف اپنی کتابوں میں ڈنگے مارتے ہو,
استغفر اللہ. سیدنا ابو ہریرہ کی شان یہ ہے کہ ایسے ادب کرتا. اب سنیے, حضرت جابر بن عبداللہ جب آئے شاگردوں نے کھڑا کیا, بوڑھے صحابی ہیں, بوڑھے کا بوڑھا صحابی بھی نہ ہو, بوڑھا اگر جاہل بھی ہو تو اس کا ادب ہوتا ہے, بوڑھا اگر جاہل بھی ہو تو ادب ہوتا ہے, لیکن اولاد رسول کا مرتبہ دیکھیے. امام زین العابدین جب آئے روایت میں آتا بالکل نوجوان ہیں, یعنی 14-15 سال کے لگ بھگ عمر ہے.
جب آئے جابر بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور ان کے گربان میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے دبایا اور کان میں کچھ کہا, السلام علیکم. کان میں کہا,
حضرت امام زین العابدین نے کہا وعلیکم السلام.
فرمایا نہیں یہ میرا سلام نہیں, یہ رسول اللہ کا سلام ہے.
کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں حضور کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, سرکار نے فرمایا تھا کہ تیرے پاس میرا بیٹا آئے گا اور میرے بیٹے کو میرا سلام پہنچا دینا.
حضرات گرامی, علامہ جامی نے شبائد النبوہ میں لکھا ہے, مسلم سے ہٹ کر کر آگے آئے, فرماتے ہیں کہ جس وقت امام زین العابدین کمرے میں داخل ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول نے شاگردوں کو ڈانٹا, کہا مجھے رگڑا کیوں نہیں, مجھے اٹھایا کیوں نہیں, مجھے گھسیٹا کیوں نہیں, لے چلو مجھے. جب لے گئے تو کفارے کے لیے, نیاز مندی کے لیے نوجوان لڑکے زین العابدین آل محمد کے سب ان کے قدموں پر گر کر ان کے پاؤں کو آپ نے بوسا دیا.
نوجوان لڑکا اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا عشق ذرا مچل جائے
اور دیکھا جائے کہ بوڑھا شخص اگر جاہل بھی ہو تو اس کا ادب ہوتا ہے, یہ تو صحابی رسول ہے. بولو سبحان اللہ. تو ان کی اولاد امام جعفر صادق ہے. امام زین العابدین کا ایک لقب ہے زین العابدین. کیا لقب ہے بولیے؟ اس پر میری مسجد کی پوری تحقیق کی تقریریں ہیں, اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں, شیعوں اور وابیوں کے سارے میں نے جوابات دیے, لیکن آپ کو میں یہاں پر چند باتیں بتاتا ہوں. زین العابدین ابن تیمیہ نجدی سعودیوں کا امام, وہ کہتا زین العابدین کیوں کہتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا جب تجھے شیخ الاسلام کوئی کہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟
اگر حسین کا بیٹا زین العابدین نہیں ہے تو پھر زین العابدین ہے کون؟
زین العابدین کا ایک معنی میں تمہاری عقلوں کے مطابق کروں کہ عبادت جس پر ناز کرے, عبادت جس پر بولیے ناز کرے. ابن تیمیہ کہتا زین العابدین نہیں کہا جائے گا.
نجدیوں اپنے باپ کی کتاب ذرا چینج کرو اور اٹھاؤ زہابی کے تذکرۃ الفاظ.
تذکرۃ الحفاظ میں امام زہبی نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین زین العابدین ہیں اور ان کا لقب زین العابدین ہے, اور اب سے نہیں محدثین نے اس بات کو ذکر کیا. اور سنیے ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے. فرما اس لیے کہ وہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے.
کتنے بولیے؟ بعض روایات میں کہ دن رات میں 1000 نوافل. کتنے بولیے؟ کتنے؟
1000 نوافل. اور ان کی منقبتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں, وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتا. یہ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ذات مبارکہ. تو امام زین العابدین شہزادے ہیں حضرت امام حسین کے, اور حسین کون ہے اس پر ایک بات میں عرض کروں گا. شہید کربلا امام الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, صحابی نے لکھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا,
کتاب
درود پاک پڑھیے. حضرت سعید بن جبیر یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے سید عالم نے
یہ بات کہی کہ رب کریم نے مجھ پر وحی فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, توجہ سے سنو جلدی جلدی, اور آگے بہت اہم باتیں آ رہی ہیں, تو آپ کا ذہن تازہ کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, عشق کو رچانے کے لیے بات میں کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے کہا کہ مجھ پر وحی خفی آئی, حدیث والی وحی, کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, رب نے فرمایا اے پیارے محبوب, جس قوم نے یحییٰ کو قتل کیا تھا نا, حضرت یحییٰ کو قوم نے قتل کیا نا, حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو, حضور فرماتے ہیں مجھ سے, حضور فرماتے ہیں, بولو سبحان اللہ. زہابی لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن عباس سے کہ مجھ سے اللہ نے کہا, اے ابن عباس مجھ رسول محمد سے اللہ نے کہا کہ محبوب یحییٰ کو جن لوگوں نے قتل کیا تو ہم بہت ناراض ہوئے, یحییٰ ہمارا محبوب تھا, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے حضرت یحییٰ زکریا کے بیٹے علیہ السلام, یحییٰ ہمارا محبوب تھا جس نے یحییٰ کو قتل کیا, رب نے وحی کی حضور پر, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بہت ناراض ہوئے اور یحییٰ کے خون کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا ہے, بدلہ ہو. لیکن سنے محبوب, جو تیرے حسین کو جو قتل کرے گا اس پر ہم یحییٰ سے زیادہ ناراض ہیں, یحییٰ سے زیادہ ناراض ہیں, یحییٰ کے قتل پر ہم نے, ان کی شہادت پر 70,000 کو ہم نے قتل کروایا, اور حسین کے قتل پر ہم دگنا کو قتل کروائیں گے. اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ مرتبہ امام علی مقام کا رب کی بارگاہ میں کیا ہے, سمجھے آپ. تو قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے, بولو قدر و شانے. اب آئیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے بات کی ہے, طبیعت میری اس پر راضی نہیں ہے اتنی مختصر بات کرنے پر, لیکن آگے پروگرام سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, پروگرام سیٹ ہے, اس لیے ورنہ ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو پھر کئی کئی گھنٹے تک یہی بات ہوتی رہتی ہے, کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو قلب پر حلاوت اتارتا ہے, اور جس کو یہ ذکر نہ لگے, کیفیت نہ آئے, اس میں دانت نہیں نکلنے چاہیے, دل خوش ہو جانا چاہیے. سنیو ذرا, سنیو, مجلس کے آداب بھی جانو, سننے کے طریقے بھی جانو, بیٹھنے کے طریقے بھی جانو. کوئی آپ کے والد کی تعریف یا والدہ کی تعریف کر رہا ہے, آپ اس کے سامنے دانت نکالے, لوگ کہیں گے کتنا بے ادب آدمی ہے, اس کو اپنے والدین کی تعریف سننے کا ڈھنگ نہیں ہے. تو ہمارے ماں باپ کے, ہماری نسلیں قربان ہو جائے امام جعفر صادق کے نالین کی دھول, اس پر روب تعریف کرو, روب روب. ہم گئے گزرے بیکار ذلیل لوگ ہیں, لیکن ہمارے آقاؤں کا مرتبہ دیکھو, کیا کہا میرے امام نے جھوم کر, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, یا رسول اللہ تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکار. تو اب آپ دیکھیے, یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حضرت امام باقر, یہ امام جعفر صادق, اور میں نے عرض کیا کہ میں نے اس میں سے کچھ نہیں بیان کیا, اختصار کیا ہے. اب آئیے چند باتیں امام جعفر صادق کی ذرا سنیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صادق کے والد کا نام امام باقر, غور سے سننا, کیا نام ہے؟ وہ ابن بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر. غور سے سننا, بڑی قیمتی بات آگے دے رہا ہوں. صحابہ اور اہل بیت میں پھڈا گنوانے والے راویوں, ذرا یہ بات تم کیوں نہیں کرتے؟ اماموں کا ذکر کرتے ہو, کہے تو صرف 12 امام معصوم. میں نے کہا کیوں, امام حسن کی اولاد کو چھوڑ دیا تم نے؟ یہ تمہارے ابا کی فیکٹری کے ایک طرف کی اولاد معصوم ہوئی, دوسرے کی نہیں؟ یہ بندر بانٹ تم نے کس کو دیا؟ ہم اعتدال پر ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا. جاگ, اتنا پیارا عقیدہ تجھے ملا ہے. یہ میں کتنا فرق آپ کو بتاؤں, یہ تقریری فرق پر ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ توازن ہے, یہ اعتدال ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف 12 امام, ہم نے کہا سب امام, بولو سبحان اللہ. وہ کہتا ہے جی 12 امام, ہم نے کہا سب امام. کہنے کہ حسین کی اولاد امام, میں نے کہا رسول اللہ کی ساری اولاد امام, حسن کی اولاد امام. اور سنو, امام زین العابدین حضرت امام حسین کی اولاد امام, اور امام حسن کی نہیں, سنو, امام حسین رتبے میں چھوٹے ہیں امام حسن سے, صرف عمر میں نہیں چھوٹے, مرید ہیں ان کے, بولو سبحان اللہ. کیوں یہ امام حسن کا رجن نہیں مناتے, صرف امام حسین کے یوم کی کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ سنی الحمدللہ جو دونوں شہزادوں کو اپنی آنکھوں میں بساتا ہے, اور یہ دونوں آنکھوں کی بات وہی اعلی حضرت والی, کہ اس میں الٹی نہیں ہوتی, دونوں سیدھی ہے. تو امام حسن کے بارے میں سنیے. امام حسن رمضان میں انشاءاللہ مسجد حبیبیہ میں کروں گا اس موضوع پر بیان. امام حسن عمر نے بھی امام حسین سے بڑے ہیں, ولایت و امامت و رتبے اور فضیلت میں بھی امام حسین سے بڑے ہیں. حسن مرید ہیں علی کے اور حسین مرید ہیں حسن,
یہ یاد رکھیے. سمجھے آپ, اس ترتیب کے ساتھ رہیے گا. امام حسن کا رتبہ امام حسین سے بڑا ہے اور ان کی شان یہ کہ حضرت امیر معاویہ سے ہاتھ ملائی. یہ بات نہیں بول سکتے, یہ بات یہ. اور وہ امام اعظم کا صرف فقہ بیان کرتے اور امام جعفر سے تعلق نہیں بیان کرتے, اور سنی دونوں بیان کرتے ہیں. سنی بولیے حضرت امیر معاویہ سے ہاتھ ملائے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے گود میں بٹھایا تھا جب چھوٹے سے تھے. بخاری کے اندر موجود ہے کہ ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن, بار بار کبھی حضور لوگوں کو دیکھتے, صحابہ کو دیکھتے, کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتے. ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن, ناس مرتن الیہ مرتن. بولو سبحان اللہ. کبھی کوئی بات باڈی لینگویج سے بھی سمجھائی جاتی ہے. میرے آقا آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے پھر چہرے کو دیکھ رہے. صحابہ ہمتن گوش ہو گئے کہ کیا بات ہے. سرکار نے فرمایا ابنی سید, ابنی آزا سید, یہ جو چھوٹا سے بچہ میری گود میں بیٹھا نا, یہ میری امت کا سید ہے, سردار ہے. کیوں؟ لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین, اس لیے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر دو مسلمانوں کو بڑی جنگ سے روک کر ان میں صلح کروائے گا.
اور وہ کس کی جنگ تھی؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اشتہادی. ٹھیک ہے, کہتے جی جنگ تھی, میں نے کہا صلح حسین حسن نے کی ہے. کہنے کہ جنگ تھی, ہم نے کہا ہم امام حسن کے ساتھ ہیں, ہم امام ہم اہل بیت والے ہیں. تو میں نے کہا امیر معاویہ کی گستاخی کیوں؟ کیونکہ امیر معاویہ خود سے کچھ نہیں, ہم تو امیر معاویہ کی طرف گئے اس لیے کہ امام حسن نے قبول کیا ہے. اتھارٹی تو ہمارے نزدیک ہے اہل بیت, سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ بولیے اور دیکھیے جناب من, اس بات کو سمجھیے آپ اور اس بات کو لیجیے. آپ آپ کے گھر کوئی بڑے بزرگ آئے اور آپ ان کو اگر تحفہ دیں اور وہ تحفہ قبول کریں تو آپ کا پورے علاقے میں سند ہے کہ بھائی یہ وہ ہیں جن بزرگوں نے ان کے گھر میں کھانا کھایا ہے, ان کے تحفے لیے ہیں. تو رتبے میں امام حسن پڑے ہیں. امیر معاویہ نے تحفہ دیا تو لیا, بلکہ کاغذ پر لکھ کر دیا مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اور امیر معاویہ نے سب حاضر کیا اور امام حسن نے قبول. امام حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرنے والوں, تمہیں اہل بیت کی محبت لگی نہیں, وہ یہ توازن اہل سنت کے پاس. بولے کس کے پاس ہے؟ اب سنیے میرے دوستو, بنیادی باتیں چند منٹوں میں یہ ذرا سماعت فرمائیے اور اپنے ذخیرہ علم و عقیدت میں اضافہ کیجیے. حضرت امام جعفر صادق بیٹے تو امام باقر کے ہیں, باپ ہیں امام باقر, والدہ ہے فروا. والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ فروا. بیٹی کس کی ہیں؟ بیٹی کس کی ہیں؟ جناب قاسم کی, جو مدینے کے سب سے بڑے محدث و فقیہ ہیں. وہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو بکر کے پوتے, حضرت ابو بکر کے بیٹے کے بیٹے بن رہے ہیں. یعنی حضرت امام جعفر صادق کے والد امام باقر, ماں کا نام فروا, سیدہ فروا بیٹی ہیں جناب سیدنا قاسم کی, سیدنا قاسم بیٹے ہیں محمد کے, محمد بیٹے ہیں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کے. سمجھے آپ؟ تو کیا ہوا, ماں کیا ہوئی؟ اب آپ دیکھیے, نانا جو آپ کے ہیں یعنی حضرت قاسم, نانا جو ہیں امام جعفر صادق کے, نانا حضرت قاسم, وہ بیٹے ہیں. حضرت ابوبکر کے دو بیٹے بڑے مشہور ہیں, تیسرے بھی عبداللہ, دو بیٹے بڑے مشہور ہیں, محمد اور عبد الرحمن. محمد اور, بولو محمد اور. اور آپ کو سن کر بڑا لطف آئے گا کہ حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر کے بیٹے بڑے, ٹھیک ہے, ان کے ان کا بیٹا اور حضرت ان کی بیٹی اور حضرت محمد کے بیٹے, ان دونوں کا نکاح ہوا. ان دونوں کا, بولیے, ان دونوں کا نکاح ہوا اور پیدا ہوئے جناب قاسم, اور ان کی بیٹی فروا ہے اور وہ حضرت امام جعفر صادق کی ماں اور امام باقر کی زوجہ محترمہ ہے, اور یہ نکاح امام زین العابدین نے کروایا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دو سلسلوں, اشری حضرت امام جعفر صادق فخر سے کہتے ہیں علی نے مجھے ایک دفعہ جنا, علی نے مجھے ایک دفعہ جنا, ابو بکر سے میں دو دفعہ جنا گیا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر سے میں دو دفعہ جنا گیا ہوں. یعنی جس طرح کہ میں نے سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے مجھے شفاعت کی امید ایک دفعہ ہے اور اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ, کیونکہ میں اپنے باپ علی سے تو صرف اپنے والد باقر کے ذریعے پہنچتا ہوں, لیکن اپنے نانا ابو بکر سے تو میں دو جگہ سے پہنچتا ہوں. تو لہذا حضرت علی سے قیامت کے دن شفاعت مجھے ایک درجے سے ملے گی اور جناب ابو بکر سے مجھے شفاعت دو درجے.
تو دیکھیے ہم نہ کہتے تھے سنی بنو, ہم نہ کہتے تھے ایرام سنی بنو,
اس لیے کہ اہل بیت کا نکھار بھی جو ہے وہ سارا کے سارا اسی جانب ہے اور اسی طرف ہے. امام زین العابدین کے بارے میں زہبی نے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. کہتے ہیں وقال علی بن جعد عن زہری عن زہری بن معاویہ قال ابی جعفر بن محمد ان لی جار یزم انک تبرع من ابی بکر و عمر. کہتے ہیں کہ جناب حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا, کیا فرماتے ہیں میرا ایک, ذرا جلدی سنیں, میرا ایک پڑوسی تھا, اس نے مجھے پوچھا امام صاحب آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر تبرع کرتے ہیں؟ فرما بکواس کرتا ہے میرے سامنے, شیخین پر تبرع, کوئی اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا تمہارا ابو بکر کا رشتہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق کے وہ نانا ہے اس لیے رشتہ ان کے گھر کی بات ہے. تو باہر کا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ تم یہاں رول رہا ہے؟ بات تو اہل بیت کی کرتا ہے, اہل بیت تو سارے شیخین کے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے گھرانوں میں شادی ہو رہی ہے, اپنے بچوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کو رکھ رہے ہیں, تو اس میں پھڈا لڑائی ہے کہاں پر؟ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے, تو مجھے کہتا ہے کہ میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے بری ہونے کا برات کا اور ان کے لیے تبرع کروں؟ فرمایا اللہ رب العالمین مجھے تجھ سے دور کرے. فرمایا واللہ انی لا ارجو ان یبغی اللہ بقرابتی من ابی بکر. فرمایا کہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن قرابت ابو بکر کی عطا فرمائے. یہ حضرت امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے, بولو سبحان اللہ. اور حضرت امام مالک اور اس طرح خدا فرماتے ہیں کہ یقول ما ارجو من شفاعت علی شیئا الا وانا ارجو شفاعت ابی بکر مثله. فرمایا جس طرح میں اپنے والد علی سے شفاعت اور بخشش اور قیامت کے دن ان کی چادر کرم میں چھپنے کی امید رکھتا ہوں, اسی طرح میں ابو بکر کے سائے میں آنے کی امید رکھتا ہوں. یہ حضرت امام جعفر صادق کے اقوال ہیں, بولو سبحان اللہ. یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اللہ کی. اور امام مالک نے حضرت امام جعفر صادق پر آخری جملہ سنیے, کیا خوبصورت بات بیان فرمائی. فرمایا کہ اختلف الیہ الزمان فما کنت اراہ الا علی ثلاثۃ. فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جس میں کسی کے اختلاف نہیں رہا حضرت امام جعفر صادق کے لیے کہ وہ اپنے زمانے میں ان تین باتوں میں سب سے افضل تھے, اما مسلم و اما صائم و اما لقراۃ القرآن. فرمایا اگر نمازیوں میں دیکھیں تو سب سے افضل آپ, صائمین میں دیکھیں سب سے افضل آپ, تلاوت قرآن میں دیکھیں سب سے افضل آپ. وما رأیت یحدث الا علی الطہرۃ. ہم نے جب بھی دیکھا, امام مالک کہتے ہیں جب بھی دیکھا تو انہیں طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے دیکھا. بولو سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات میرے دوستوں یہاں پر یہ بھی ایک سن لیجیے آپ, جو قابل غور ہے, شیعہ کے مذہب کے سب سے بڑے شیخ شیخ ہلی نے یہ بات لکھی ہے, توجہ سنیے گا. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید, زید بن علی, جن کو حضرت زید شہید کہا جاتا ہے, حضرت زید شہید کہا جاتا ہے, وہ حضرت زید شہید خود جناب امام باقر امام جعفر صادق, یہ وہ شخصیات ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست پڑھا ہے. اب اس سلسلے کو جوڑیں یہاں سے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کئی فضیلتیں ہیں, اپنی آنکھ سے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے, بولو سبحان اللہ. زہبی نے تذکرے میں لکھا کہ کئی دفعہ کوفہ حضرت انس ابن مالک آئے, اور زہبی نے یہ بات لکھا کہ امام اعظم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی سر کی آنکھوں سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت فرمائی ہے, بولیے سبحان اللہ. تو یہ تابعی کا مرتبہ. اور آپ کو محدثین کے تذکرے میں شمس الدین زہبی نے حفاظ کے درجے میں رکھا, اور آپ کا ترجمہ امام جعفر صادق کے ترجمے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. یعنی جس درجے میں امام زہبی نے امام جعفر صادق کو محدث اور فقیہ قرار دیا ہے, اسی ضمن میں امام اعظم کو شامل کیا ہے.
لہذا غیر مقلدوں کے منہ پر یہ بڑا گیلا جوتا ہے کہ یہ بات کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ محدث اور فقیہ نہیں تھے. تو امام زہبی نے تذکرۃ الالفاظ کے اندر الفاظ کی پوری جماعت کو الگ کیا, اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام جعفر صادق کے ترجمے کے ساتھ جوڑ کر ان کا ترجمہ ختم ہوا, امام اعظم کا شروع ہو گیا. اور اس میں چند موٹی موٹی باتیں سن لیجئے. زید حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, حضرت زید شہید, ٹھیک ہے. امام باقر, امام جعفر صادق, یہ وہ ہیں جن کے پاس باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا ہے. بولو سبحان اللہ. امام اعظم خود کہتے ہیں میرے 4000 استاد ہیں, لیکن جو مجھے ملا اہل بیت سے ملا. منصور بنو عباس نے جب امام اعظم کے فتوے پڑھے تو امام اعظم کو بلایا, کہو ابو حنیفہ علم کہاں سے آیا؟ کہ اولاد علی اور اصحاب علی سے آیا. خود حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ علم جو تو میرا دیکھ کر حیران ہو رہا ہے, اے منصور, یہ علم اولاد علی اور اصحاب علی کا ہے. تو اولاد علی کیسے؟ کہ امام جعفر صادق, امام باقر, حضرت زید شہید اور اصحاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ سند ہے فقہ کے اندر. یہ بڑی قیمتی باتیں نوجوانوں یاد رکھنے کی جو میں جلدی جلدی آپ کو گنوا رہا ہوں, زندگی پھر شاید وفا نہ کرے. ان حقائق کو یاد رکھیں اور اس کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ رکھیں. ایک بات میں یہاں پر عرض کروں, شیعہ کے اعتراض ہیں یہاں پر, کہتے جناب امام جعفر صادق کی تقلید نہیں کرتے, تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو. وقاص صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا میں اس اعتراض پر, یہ ان کا بہت بڑا اعتراض ہے شیعوں کا, کہ جناب آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو اور جو ان کے استاد ہیں امام جعفر کی تقلید نہیں کرتے. ذرا اس پر لطیفہ سنیے, تحقیق کی جواب کبھی ہوگا. میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک سے, میں نے کہا امام جعفر صادق کا فقہ؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا عجیب, تم عجیب عقل کے چریے ہو. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تم امام کو کہتے ہو معصوم, معصوم کا مذہب ہوتا ہے, فقہ نہیں ہوتا. معصوم کا مذہب ہوتا ہے کیونکہ فقہ اجتہادیہ ہے, اجتہاد خطا کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اور جس اصطلاح کے اندر فقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ مجتہدین کا ہوتا ہے, معصومین کا نہیں ہوتا. پہلے تو اپنا ڈھنگ صحیح کرو, پہلے تو اپنا صحیح کرو. ایک بات, دوسری بات یہ سنیے, امام جعفر صادق نے فقہ مدون ہی نہیں کیا. امام جعفر لوگ کہتے ہیں, آپ پھر یہ سوال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پگلا یہ کہ امام بخاری کو تم محدث کہتے ہو, حضرت ابو بکر کو کیوں نہیں کہتے, حضرت عمر کو کیوں نہیں کہتا؟ اس سے کہیں گے عقل کے پیدل. دراصل ابو بکر یقیناً حدیث بیان کرنے والے, لیکن انہوں نے کتاب نہیں لکھی, اس لیے ان کی طرف حدیث کی نسبت نہیں کی جاتی. آیا سب وہیں سے امام بخاری کے پاس ہے, اسی طرح آیا سب اہل بیت سے امام اعظم کے پاس ہے. امام اعظم نے 83,000 مسائل کا جو اجتہاد کیا ہے وہ اہل بیت اور صحابہ کے فتووں کے تحت ہی کیا ہے. 83,000 مسائل کتنے بولیے؟ اچھا ایک بات اس میں عرض کروں, یہ بھی شیخ علی شیعوں کا امام ہے, وہ اس بات کو مانتا ہے کہ امام اعظم شاگرد ہیں, اور باقاعدہ امام باقر نے بلا کر مہر دی, ابو حنیفہ تم آج سے ہمارے دارالافتاء میں فتویٰ دو گے. اب میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے, جس کو معصومین خود فتوے کی اجازت دے تو فقہ تمہارے باپ کا ان کا نہ ہو؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ان کا اگر فقہ ہی نہ ہو تو پھر فتویٰ کیسا؟ ایک بات کہتے نہیں جناب فقہ تو ہے لیکن اپنے استاد سے اختلاف کیوں کیا؟ ابو حنیفہ کے کئی فتوے ایسے ہیں جو امام صاحب کے فتوے کے خلاف ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو امام کا فقہ اگر کوئی ہے تو ابو حنیفہ ہی کا فقہ ہے, باقی تو سارے وہ ہیں جن کو امام صاحب گھر میں بلا کر زرہ کو بولتے او خبیثہ تو باہر جا کر میرے بارے میں کیا بکواسیں کرتا رہتا ہے. رجال کشی اٹھا کر دیکھیں, امام صاحب اندر کہتے ہیں دودھ سفید ہوتا ہے, اور جو راوی ہے نا ان کا سچر وہ باہر جا کر کہتا امام اعظم امام جعفر صادق پر ان کو ان کے والد نے بیان کیا, ان کو ان کے دادا نے بیان کیا, ان کو امام حسین نے بیان کیا, ان کو علی نے بیان کیا, علی کو خدا نے بتایا کہ دودھ کالا ہوتا ہے. تو زرارہ وہ تھا جو امام صاحب کی بات کو صحیح بات کو غلط کر کے بیان کرتا تھا. امام اعظم وہ راوی ہیں کہ جو جعفری فقہ کو بڑے تمیز سے لاتے ہیں, اور جعفری فقہ پھر حنفی فقہ کے نام سے اتار رہا تھا. بولو سبحان اللہ. ایک موٹا اعتراض اس میں یہ, امام ابو حنیفہ نے کیوں اختلاف کیا اپنے استاد سے؟ میں نے کہا دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی فتویٰ دیا کرتے تھے, اور کئی فتووں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے حضرت علی کے خلاف ہوتی تھی, اور حضرت علی اسے جائز رکھتے تھے. تو جس طرح حضرت ابن عباس کا وہاں پر حضرت علی کے سامنے بیٹھ کر اپنی رائے پر فتویٰ دینا اور حضرت علی اپنی مخالف رائے پر جائز رکھنا, یہ سوء ادب نہیں ہے,
تو تحقیق اور اجتہاد کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کو جو تحقیق و دلیل اور امام صاحب سے جو صحیح سند ملی ہے اس کو بیان کرنا یہ بھی سوء ادب
بولو سوء ادب نہیں ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق کا حسین امتزاج یہی ہے. اور چلتے چلتے یہ بات سنیں کہ کیسا ادب ہے. دیکھیں شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد حرام کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس حدیث دے رہے تھے. بولو سبحان اللہ. درس حدیث دے رہے تھے اور پیچھے سے حضرت امام جعفر صادق تشریف لائے. بولنا نہیں سنیو, یاد رکھنا. اب منقبت اور ناطے سنو گے تو پھر سرور اور بڑھے گا. اب سنیں میری بات. آپ پیچھے سے امام جعفر صادق آئے اور مسجد حرام کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یعنی جس کو بظاہر کہوں چھپ کر. تو سامنے جو شاگرد بیٹھے تھے نا وہ ادھر ادھر ہو کر دیکھ رہے تھے. حضرت امام اعظم نے جب مڑ کر دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق کھڑے ہیں تو گھبرائے ہوئے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر اور کہنے لگے, اے ابن رسول, اے رسول کے بیٹے, اے میرے آقا, آپ تشریف لائے. مجھے حکم تو دیتے میں گھر پر حاضر ہوتا. خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آ گئے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو دنیا ابو حنیفہ کو زمین پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھتی, آل رسول کے ادب میں کھڑے ہو کر تعظیم کے نذرانے پیش کرتا ہوا دیکھتی. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا. اور امام اعظم کے کئی تلامذہ ہیں. کتنے بولیے؟ اس پر ایک حوالہ یہ بھی سنیے. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر 22 ثلاثیات نقل کی ہے. علماء جانتے ہیں, یعنی تین سندوں کے ساتھ وہ رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. سندیں جتنی کم ہوگی محدث کا مقام بڑھے گا. امام بخاری نے 4500 غیر مقرر حدیثیں لکھی ہیں, لیکن ناز انہیں ثلاثیات پر ہیں کہ 22 حدیثیں ایسی ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ میں تین واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتا ہوں. لیکن سنیے 21 وہ ہیں جس میں امام اعظم کے شاگرد موجود ہیں, رسول اللہ تک ملاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں بخاری پر کتنا بڑا احسان امام اعظم کا. بولو سبحان اللہ, کتنا بڑا احسان حضرت امام اعظم حنیفہ کا ہے. امام اعظم حنیفہ اہل بیت کا ایسا دفاع کرنے والی شخصیت ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے, ادب میں میرے امام نے جو یہ بات کی ہے نواسہ رسول حضرت جعفر صادق کے لیے کہ میں بیٹھا نہیں رہتا, کھڑے ہو کر سلام پڑھتا. اسی طرح مسند امام اعظم جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے جس کو کئی اکابر محققین نے مرتب کیا, جس میں حضرت محمد بن حسن الشیبانی جو آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد, وہ اس کو نقل کرنے والے امام ابو یوسف, امام ابو یوسف, امام محمد, یہ دونوں حضرت موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں. استاد امام جعفر صادق کے شاگرد, امام باقر کے شاگرد, اور یہ دونوں شہزادے آپ کے شاگرد جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کاظم کے شاگرد. تو بتاؤ سنیوں کو جو فقہ ملا وہ ملا ہی اہل بیت کا ہے. چاہے ابو حنیفہ, چاہے امام ابو یوسف کی کتاب الاثار ہو یا حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی سیر الکبیر یا جامع الکبیر ہو یا جناب آ کر مسند امام اعظم ہو یا فقہ اکبر ہو, یہ ساری کتابوں میں جو فیض ہے فیض ہی آل رسول کا ہے. فیض ہی بولیے کس کا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت گھرانے رسول کے ایسے دفاع کرنے والے ہیں. خارجی وہ ہوتا ہے جو حضرت علی سے چڑھتا ہے, خارجی وہ ہوتا ہے جو حضرت علی سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوسی ایک خارجی تھا, پڑوسی ایک, اور وہ آپ کو بڑی گالیاں اور بڑی بکواسیں کرتا تھا, لیکن امام اعظم اس کو اگنور کرتا, چھوڑتے تھے, جاہل آدمی, ایک دن آئے گا تو دیکھ لیں گے اس کو. ایک دن امام اعظم اس کے گھر کے دروازے پر دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, کیوں آئے ہو؟ کہ میں نے سنا تمہاری بیٹی جوان ہے اور رشتے کے تم خواہ ہو, میں رشتہ لایا ہوں. تو یقین ایک باپ کے لیے بڑی قدر کی بات ہوتی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں یار تمہارے خلاف اتنی باتیں کرتا تھا اور تم میرے ایسے محسن ہو کہ میرے گھر کی عزت کے رکھنے کے لیے تم آ گئے ہو. آؤ اندر آؤ, جیسا ڈرائنگ روم ہو سمجھ لیجیے. اس میں بٹھایا, چائے پانی ایک سامنے گویا کہ پیش کی. امام اعظم نے کہا, لیکن یار ایک مسئلہ ضرور ہے, بندہ بہت امیر ہے, بہت کبیر ہے, بڑی زمینیں ہیں, لیکن ہے یہودی. زمینیں بھی بہت ہیں اس کی, زیورات بھی بہت ہے, لیکن ہے یہودی. خارجی نے پلیٹ کھینچی, کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے تم آیا؟ یہودی کو میں اپنی بیٹی دوں گا؟ فرمایا, خبیث, جب تو یہودی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا تو رسول اللہ نے غیر مسلم کو اپنی بیٹی کیسے دی ہوگی؟
تو علی کے بارے میں بکواسیں کرتا ہے.
تو جب رسول اللہ علی کو اپنی بیٹی دے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت امام اعظم کا چہرہ دیکھتا رہا اور جواب میں اتنا گم ہوا کہ قدموں میں گر کر اس نے توبہ کی اور اس نے کہا, میں نے حضرت علی کے بارے میں جو جملے کہے میں اس سے معافی چاہتا ہوں.
میں اسے معافی چاہتا ہوں جو میں نے جناب علی کی بارگاہ میں جو گستاخیاں یا جناب دشنام فرازی جو کی ہے میں اسے معافی چاہتا ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال بھی اہل بیت کی محبت میں ہوا ہے.
ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے, ہم نہیں تھے. میں نے کہا یہ تم کہہ رہے ہیں ہم نہیں تھے, تم ہی تھے. نور اللہ شوشتی نے لکھا ہے تم ہی تھے. ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے تم ہی تھے. مجالس المومنین میں تم ہی تھے, تم ہی نے بلایا تھا, ہم نہیں تھے. میں نے کہا جو شیر تھے نا, دیکھو حضرت امام اعظم حنیفہ نے بنو امیہ نے جب حضرت زید حضرت امام زین العابدین کے بیٹے پر تلوار اٹھائی تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ تمہارا ادب اپنی جگہ پر, ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد کا ادب کرتے ہیں. حضرت زید نے جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں انہوں نے باقاعدہ بنو عباس کے شریر ہشام بن عبد الملک کے خلاف علم جہاد رن کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ نہیں میں مریدوں کو کہوں گا ذرا پالیسی اختیار کریں یہ کریں, نہیں, فرمائیے 10,000 درہم پکڑو. اور یہ 10,000 درہم جو ہے یہ حضرت زید بن علی اہل بیت کے لشکر کے لیے ہے. اور جمعہ کے خطبے میں فرمایا ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بنو امیہ کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک یہ مردود ہے, یہ خلافت کا مستحق نہیں ہے. آل رسول زید بن علی بن حسین جو ہے یہ خلافت کا مستحق. آپ کو گرفتار کیا گیا, آپ کو مارا پیٹا گیا, خلافت گئی اس کی. لیکن جب خلافت بنو امیہ کی گئی, بنو عباس کی آئی, تو اب انہوں نے دیکھا جناب ابو حنیفہ نے تو جناب بنو امیہ کی حکومت کو گرانے میں بڑا کام کیا, تو ان کو دوست بناؤ. منصور نے بلایا آپ کو اور بڑی عزت دی اور کہا آپ ہمارے بڑے. وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ امام اعظم کی محبت کیا اور غصہ کیا ہے. جب منصور نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کے پوتے حضرت امام محمد نفس زکیہ کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائی, کیونکہ ہر وقت میں اہل بیت کی مثال تو پھول کی ہوتی ہے نا, جہاں وہ جاتے ہیں تو لوگ چمٹاتے ہیں, تو ہر دور کے بادشاہ کو یہ فکر ہوتی تھی یہ بغاوت نہ کر دے. ہارون رشید کتنا سیانہ تھا لیکن تھا بھی پکا بے وقوف. حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ سے چڑ گیا اور حضرت موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈال دیا. اچھے کام اس نے کرے ہوں گے, ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جو بات تاریخ کی ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں, بادشاہوں کو یہ رعونت رہتی تھی, تو لہذا اگر بادشاہ بھی رہو تو دل کے فقیر رہو تاکہ تمہیں اہل قدر اور عزت والوں کا مرتبہ تمہیں پتا رہے. حضرت گرامی سنیے, منصور نے جس وقت اہل بیت کے خلاف بات کرنا شروع کی, امام اعظم نے کہا کہ دیکھ تو وہی حرکت کر رہا ہے جو بنو امیہ کر رہے تھے, اور میں تیری ساری مراد کو ٹھوکر مارتا ہوں, اور میں تو یہ آخری دفعہ کہتا ہوں کہ تو نے اہل بیت کے لیے میلی نظر اٹھائی تو سب سے پہلے تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہوں گے. بولو سبحان اللہ. سنیو, ماننے والے تم شیروں کے ہیں, اور ایک ڈز ہوا تو چھپ جاتے, ایک ڈز ہو جائے تو تمہاری حکمتیں بدل جاتی ہیں. تو یہ امام اعظم کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا, یہ حضرت حر کو نس کیوں نہیں سمجھ میں آیا, یہ امام حسین کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی ہم کا آج کا دور زیادہ فتنے والا ہے, وہ دور زیادہ فتنے والا ہے. دیکھو موت اپنے ٹائم پر آئے گی, مزہ تب ہے کہ فتنے کے وقت بندہ اپنا عقیدہ ظاہر کرے. بولو سبحان اللہ. منصور نے امام اعظم کو گرفتار کروایا, امام اعظم نے کہا کہ تو بددین ہے, تو بدکار ہے, تو اہل بیت کا دشمن ہے. مسلسل اس کے خلاف بولتے رہے, بولتے رہے, بولتے رہے. کوئی جلوس نکالنا نہیں تھا امام صاحب کو بندر روڈ پر, اللہ کو خوش کرنا تھا. بولو سبحان اللہ. رسول اللہ کو خوش کرنا تھا. امام ابو حنیفہ کی جیل جو تھی وہ دار النعمانیہ بن گیا. امام محمد بن حسن بن شیبانی نے پورا فقہ امام اعظم سے جیل میں پڑھا. منصور نے دیکھا کہ امام صاحب کے ساتھ اگر کچھ نہ کیا جائے تو بغاوت بڑھ جائے گی. اس خبیث نے کیا کیا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کھانے میں زہر ڈال دیا, اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت کی محبت میں جامع شہادت نوش فرمایا. سنیو سنیو, اس اماموں کے تم ماننے والے, عام اہل بیت کے ماننے والے. میں نے کہا جان ہمارے اکابر نے دی ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے یہ موضوع ہم نے امام جعفر صادق اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اگر کوئی اہل بیت زیادہ کرے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, کوئی صحابہ زیادہ کرے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, اس لیے کہ دونوں کی اصل وراثت اہل سنت کے پاس ہے. اللہ رب العالمین آپ کی اس محفل کو قبول فرما. میں ہر کس اس منصب کا اہل نہیں ہوں, میں بہت گندا اور بیکار آدمی ہوں, میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں بزرگوں پر کوئی خطاب کر سکوں اور اتنی بڑی عظیم ہستیوں پر کچھ گفتگو کر سکوں. یقیناً میں نہ اس منصب کا اہل ہوں, لیکن میں اپنے لیے سعادت ضرور سمجھتا ہوں
کہ مجھے اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی اپنے بزرگوں کے صدقے کہ میں نے وہ کلمات جو بزرگوں نے لکھے تھے اس کو پڑھ کر میں آپ تک پہنچا سکا. ہم گندے ہیں نکمے ہیں, وہ ذات بڑی اعلیٰ ہے. دعا کہیں اللہ رب العالمین جس طرح ان کے ذکر کو بیان کرنے سے ہماری زبانیں شائستہ ہو رہی ہیں, اس طرح ان کے کمال عرفانی سے ہمارا روح اور جسم گناہوں سے پاک ہو گئے, ایسا ہو جائیں جیسا وہ چاہتے ہیں, جیسے وہ اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آخر میں میں کہوں گا دوراجی کے تمام غیور بزرگوں کو, نوجوانوں کو, میری ماؤں کو, میری بہنوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی میں اپنی روش کو زندہ رکھا اور اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. یہ تو وہ ہے کہ اگر بچہ گر جائے تو ہماری ماں کہتی یا غوث المدد. ان سے میں پوچھتا ہوں تمہاری دادیاں کیا کہتی تھی, تمہارے گھروں میں غوث پاک کے نعرے نہیں لگتے تھے؟ تم تبلیغی چماروں کے ساتھ آج گئے تو غوث پاک کے منکر ہو گئے؟ ابے جس طرح تمہارے منہ پر چڑھ کر تمہارا کھانا خراب کر رہے ہیں نا, اس طرح قیامت کے دن بھی ہمارے بلے بلے ہوں گے, تم ذلیل و خوار ہوں گے. فخر نہیں کرتا, فخر اس پر ہے کہ جن کا دامن ہم نے پکڑا ہے ہم بیکار ہیں, لیکن جن کا دامن پکڑا ہے وہ بہت بڑی سرکار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر تسلسل کے ساتھ سواد اعظم پر قائم رکھے. باخر دعوانا.